الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فنبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إذني وأوجز. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا قمت في الصلاة فصل صلاة مودع ولا تكلم ذر منه غدا وأجمع الأياس مما في أيدي الناس. ایک حدیث ہے جو ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی گئی. اس حدیث کے روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا نام ہے خالد بن زید. انصار کے قبیلہ خزرج کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور قبیلہ خزرج کی شاخ بنو النجار سے وہ تعلق رکھتے ہیں. بنو النجار وہ خاندان ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب جو تھے، ان کی والدہ اسی خاندان کی. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور سے ایک ننیالی یا ددیالی رشتہ کہا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف عطا فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا قیام قبا میں رہا. قبا اس زمانے میں مدینہ منورہ سے الگ 3 میل کی دوری کے اوپر ایک الگ آبادی تھی، جہاں انصار ہی کے کچھ لوگ آباد تھے. آج کل تو مدینہ منورہ کی آبادی بڑھتے بڑھتے قبا سے بھی آگے نکل چکی ہے، اور قبا مدینہ منورہ کا گویا ایک حصہ بن چکا ہے. بہرحال اس وقت وہ ایک الگ گاؤں تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا قیام قبا میں رہا، اور 14 دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں قیام پذیر رہے. ان 14 دنوں کے قیام کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں مسجد قبا کی بنیاد ڈالی. جو لوگ حج میں جاتے ہیں اور مدینہ منورہ کی زیارت کرتے ہیں اور مدینہ منورہ کی زیارت میں وہاں کے جو مقامات مقدسہ کو کی زیارت کے لیے جاتے ہیں نا, تو وہاں ایک مسجد مسجد قباء بھی ہے, وہاں جاتے ہیں. اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ہر سنیچر کو وہاں تشریف لے جاتے تھے اور نماز ادا فرماتے تھے دو رکعت. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہاں مسجد نبوی سے وہاں جاوے فجر کے بعد اور دو رکعت ادا کرے اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے. بہرحال یہ مسجد قباء کی بنیاد اسی زمانہ قیام میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈالی. علامہ سمہودی جن کی ایک کتاب ہے وفا بے اخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ منورہ کی تاریخ میں ہے, دو بڑی جلدوں کے اندر ولیوم دو بڑے اور عربی زبان کے اندر, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تو سب سے پہلا پتھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا, دوسرا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تیسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو مسجدوں کا سنگ بنیاد جو رکھوایا جاتا ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے بلکہ یہ باقاعدہ مسنون طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح مسجد قباء کی بھی اور مسجد نبوی کی جب بنیاد ڈالی گئی تب بھی اسی طرح آپ نے کیا. خیر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام قباء میں 14 روز رہا, اور 14 روز قیام کے بعد جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ جانے کے لیے روانہ ہوئے, آپ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اونٹ کے اوپر سوار کیا. جس وقت آپ روانہ ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی اس کی دونوں طرف انصار کے لوگ تلواریں وغیرہ لٹکائے ہوئے دو لائن لگا کر قباء سے مدینہ تک کھڑے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آئے تھے وہ لوگ, اور آ کر ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ میرے یہاں قیام کریں. ظاہر ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اور ان میں بھی حضرات انصار کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی, جو عشق تھا, جو وارفتگی تھی, اس کے پیش نظر ان میں سے ہر ایک کی دلی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیام اس کے مکان پر ہو. اس لیے ان وہ سب جو ساتھ میں ہیں دلائن میں ہر ایک یہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ میرے گھر پر قیام فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا کہ آپ کی اونٹنی ہماری طرف سے مامور ہے, یعنی ہم نے اس کو آرڈر دے رکھا ہے, وہ جہاں ٹھہرے گی وہاں آپ کو قیام کرنا ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو نکیل تھی نا ہاتھ, وہ اپنے دست مبارک میں نہیں رکھی, اس کی گردن پر ڈال دی تو وہ اپنی مرضی سے آگے بڑھے. بعض حضرات صحابہ جوش محبت میں اس کی نکیل پکڑ لیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بھائی چھوڑ دو اس کو, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے, حکم دی گئی ہے, وہ جہاں ٹھہرے گی وہاں مجھے ٹھہرنا ہے. یہ اللہ کی بڑی عجیب و غریب حکمت تھی, کیونکہ ان میں سے ہر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اظہار. اگر قیام کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھوڑا جاتا اور آپ کسی ایک کے یہاں قیام کا فیصلہ کرتے تو یہ ان عاشقوں کے درمیان تحاسد و تنافس کا ذریعہ بن سکتا. دوسرا سوچتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں ترجیح دی, ان کے دل میں یہ خیال آتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہی اس کے متعلق گویا فیصلہ فرمایا, اونٹنی کو حکم دیا. چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ اونٹنی چل رہی ہے, جس کے مکان کے آگے سے گزر گئی وہ تو اپنا دل محسوس کر رہ گیا کہ بس اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی شرف ہمیں تو ملنے والا نہیں ہے. اس طرح یہ اونٹنی چلتے 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 جو ہے اس وقت جہاں مسجد نبوی کا ممبر شریف ہے, اور ایک روایت کے مطابق جو باب جبریل ہے وہاں آ کر کے بیٹھ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا چلایا, وہ دو چار قدم آگے بڑھی, پھر لوٹ کر آ کر کے اسی جگہ پر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ زمین کے اوپر ڈال دیا. گویا اس نے یہ بتلا دیا کہ بس اب آگے جانا نہیں. اسی جگہ کے بالکل سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. جلدی سے وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اونٹنی پر سے لے کر اپنے گھر میں لے گئے, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے کہ آدمی تو اپنے سامان کے ساتھ ہی ہوتا ہے, ان کے یہاں تشریف لے گئے. ان کا جو گھر تھا, سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر مدینہ تشریف آوری سے کئی سال پہلے, بڑا طویل زمانہ پہلے, یمن کا بادشاہ طبع جو بہت بڑا بادشاہ تھا, اس کی حکومت افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی. ایک مرتبہ اپنے دور حکومت کے اندر وہ اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا, وزٹ پر. بادشاہ لوگ جب وزٹ پر نکلتے ہیں بہت بڑا قافلہ ہوتا ہے, ہر قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور ہر ایک کی ذمہ داری اس کے اوپر. چنانچہ طبع جب نکلا ہے تو توریت کے 400 علماء, وہ یمن سے نکلا تھا اپنے حکومت کے اپنی مملکت کے دورے کے لیے, تو 400 علماء توریت کے اس کے ساتھ تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے. اس کے اسی دورے میں جب اس کا قافلہ مدینہ منورہ کے پاس پہنچا تو وہاں کی عمارتوں, وہاں کی مطلب یہ ہے کہ جو درختوں جگہوں کو نشانیوں کو دیکھ کر توریت کے جو علماء تھے, چونکہ اگلی آسمانی کتابوں میں توریت میں انجیل میں دوسرے نبیوں کے صحیفوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی آخر الزمان یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی سنائی تھیں اور ان میں ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی بیان کی گئی تھیں. اس میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ یہ آخری نبی جو ہیں وہ ہجرت فرما کر ایسی بستی میں آئیں گے, مدینہ کا پورا نقشہ. تو جب یہ لوگ مدینہ منورہ کے پاس پہنچے تو وہاں اس پورے جگہ کو دیکھ کر یہ سب 400 کے 400 علماء توریت آپس میں کہنے لگے, بھئی یہ تو وہی جگہ ہے جس کے متعلق ہماری کتابوں کے لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان ہجرت فرما کر یہیں آ کر ٹھہریں گے. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ پھر تو ہم کو یہیں ٹھہر جانا چاہیے, اگر ہماری زندگی میں وہ تشریف لے آئیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر ایمان لانے کی سعادت عطا فرمائیں گے, نہیں تو ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائیں. انہوں نے آپس میں یہ طے کیا, لیکن چونکہ بادشاہ کے قافلے کے ساتھ آئے تھے اس لیے بادشاہ کی اجازت کے بغیر وہاں رہ سکتے نہیں تھے. انہوں نے یہ مشورہ کر کے پھر وہ بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی, اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ یہیں ٹھہر جانا چاہتے ہیں. بادشاہ نے پوچھا کیوں, انہوں نے سب بتلایا کہ ہماری آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان کی جو نشانیاں لکھی ہیں اور یہ جو لکھا ہے کہ وہ ہجرت کر کے ایک دوسری بستی میں تشریف لے جائیں گے, یہ ہجرت ان کی جو ہجرت والی بستی وہ جو نشانیاں یہ اسی میں پائی جاتی, اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں ٹھہر جائیں، اگر ہماری زندگی میں ان کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر ایمان کی سعادت عطا فرمائیں گے، نہیں تو ہماری اولاد کو یہ چیز حاصل ہوگی۔ اب ان کی نیت بڑی اچھی تھی، بادشاہ نے بھی ان کو اجازت دے دی وہاں ٹھہرنے کی اپنے قافلے میں ہونے کے باوجود۔ اتنا ہی نہیں کہ اجازت دے دی، بلکہ ان میں سے ہر ایک کو بادشاہ نے مکان بھی بنا کر دیا، 400 کے 400، سب کی شادیاں بھی کرا دی وہاں، اور بہت بڑا کثیر مال ہر ایک کو دیا تاکہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکے، اور ایک 400 کے علاوہ ایک مکان دوسرا الگ بنایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، اور الگ بنانے کے بعد اس نے کاغذ پر ایک اشعار کے اندر ایک تحریر لکھی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اور کہا کہ میرا بھی جی چاہتا تھا کہ میں یہاں ٹھہر جاؤں۔ بہرحال اس نے درخواست کی کہ یہ مکان آپ کے لیے میں نے بنوایا ہے، آپ جب یہاں تشریف لائیں تو اسی میں قیام فرما۔ اور اس کے بعد وہ خط اور وہ ایک ان 400 علماء میں سے ایک عالم کے حوالے کیا، اور وہ مکان بھی ان کے حوالے کیا، اور یوں کہا کہ اگر تمہاری زندگی میں وہ تشریف لاویں، یہ میرا خط ان کی خدمت میں پیش کرنا اور اس مکان میں ان کو ٹھہرانا، اور اگر تمہاری زندگی میں نہ آ پائے تو اپنی اولاد کو اس کی وصیت کر کے جانا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے تھے، اور جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ وہی گھر تھا جو اس طبع بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹھہرنے کے لیے بنایا تھا۔ علامہ جو ہے مراغی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں، اپنے ہی مکان میں ٹھہرے، یہ تو آپ کے لیے بنایا گیا تھا۔ بہرحال وہ مکان اس زمانے کے دستور کے مطابق ایک کمرہ، ہمارے زمانے میں کئی کئی کمروں کے بنتے، ایسا نہیں ایک ہی کمرہ، اوپر والتا ایک بالا خانہ، یعنی اوپر کا ایک مالا تھا، نیچے بس دو، نیچے کا ایک کمرہ، اوپر کا ایک کمرہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، آپ اوپر ٹھہریں، میں نیچے رہوں گا۔ ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر ٹھہرایا جائے، خود نیچے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری مصلحت کی وجہ سے یہ فرمایا، بھائی دیکھو، لوگ میری ملاقات کے لیے کثرت سے آتے جاتے رہیں گے، اب اگر تم نیچے رہو گے اور میں اوپر ٹھہروں گا تو ایک ہی تو کمرہ ہے نیچے، لوگ یہاں سے آتے جاتے رہیں گے، تمہارے لیے دشواری ہو جائے گی، اس لیے میں نیچے قیام کرتا ہوں، تم اوپر رہو۔ ان کا جی تو نہیں چاہتا تھا، لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی، تو انہوں نے اس کو گوارا کر لیا۔ لیکن اوپر جب رہے، اس شان سے رہے کہ وہ اپنی بیوی کو کہتے تھے، ام ایوب، دیکھو نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، کیا آپ کے اوپر سے گزرو گی؟ ان یہاں بیوی کو اوپر کمرے میں ایک طرف سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا تو کنارے کنارے چل کر کے جاتے تھے، بیچ سے نہیں، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر سے گزرنا نہ پڑے۔ خیر، اب روزانہ دو وقت کھانا تیار کر کے خانچے کے اندر اس کو لگا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے، پیش کرتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا چکتے تو وہ خانچہ حضرت ابو ایوب کو واپس کر فرماتے، تو اس کے بعد یہ دونوں میاں بیوی اس میں سے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں پڑی ہوئی ہوتی تھی اسی جگہ سے یہ کھاتے۔ یہ دونوں وقت کا معمول ان کا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ خانچہ جیسا بھیجا تھا ویسا ہی واپس آیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، کیا بات ہے، آج حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا نوش نہیں فرمایا, فوراً حاضر ہوئے اللہ کے رسول. آج دیکھا خانچے میں آپ کی مبارک انگلیوں کے نشان نہیں ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا. کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کا مقصد یہ تھا کوئی میری کوئی کوتاہی ہو میں معافی مانگ لوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج آپ نے کھانے میں یہ بدبودار سبزی جو ہے نا لہسن وہ ڈال دیے, اور میرے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے اس کو بدبو پسند نہیں, اس لیے میں نے نہیں کھایا, آئندہ خیال رکھو. حضرت ابو ایوب فرماتے اس کے بعد کبھی میں نے ایسا نہیں کیا. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ دونوں میاں بیوی رات کو سوئے ہوئے تھے, ان کے پاس ایک ہی لحاف تھا, اسی کو اوڑھتے تھے اسی کو بچھاتے تھے. پانی کا جو برتن تھا مٹی کا ان کے پاس رات کو ایک دم ٹوٹ گیا اور پانی سب نکل پڑا. اب یہ گھبرائے کہ اب یہ پانی نیچے گرے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی. جلدی سے وہ جو ایک لحاف تھا ایک گجڑی اسی کو جلدی سے بچھا دیا تاکہ وہ پانی کو چوس لے. صبح کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا اللہ کے رسول آج رات تو ایسا قصہ پیش آیا اور ہم دونوں اس ڈر سے کہ کہیں پانی نیچے ٹپکے گا اور آپ کی نیند خراب ہوگی, ہماری تو نیند اڑ گئی تھی, اس لیے میں پھر آپ کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اوپر قیام فرمائیں میں نیچے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات منظور فرما لی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے, یہ نیچے آ گئے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6.5 مہینے ان کے مکان میں رہے. کتنا؟ 6.5 مہینے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف ان کو 6.5 مہینے. اسی درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جگہ جہاں اٹھنی بیٹھی تھی, وہ ایک بنجر سی جگہ تھی, کھجور کے پرانے درخت تھے اور بھی کچھ ادھر اگڑم بگڑم تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو یتیموں کی جگہ تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والیوں کو بلا کر ان سے درخواست کی کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں. تو بنو النجار جو آپ کے دادا کا ننیالی خاندان تھا جہاں آپ قیام فرما تھے, ان سب کے بڑے بڑے سردار جو تھے انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس زمین کو خرید کر ہم آپ کی خدمت میں مسجد بنانے کے لیے ہدیے کے طور پر پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, میں خریدوں گا اپنی ذاتی رقم سے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم تو چندہ کر کے بناتے ہیں مسجدیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کی قیمت 20 دینار سونے کا سکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میری طرف سے اس کو ادا کر دو. حضرت ابوبکر نے ادا فرمائی اور اس کے بعد مسجد بنائی گئی. وہاں جو پرانے کھجور کے درخت تھے وہ کاٹے گئے, ان کے جو تنے آئے وہ تنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلہ والا جو سمت تھی ان پر گھاڑا, اس کے بیچ میں پتھر ڈالے اور گارے آٹی سے اس کو یہ کیا, اور نیچے تو کوئی فرش کوئی پتھر کا نہیں تھا, ریت بچھائی گئی تھی اور کھجور کے گویا پتوں ہی کی, نیچے وہ چھت یہ دیواریں بھی چھت بھی کھجور کے پتوں کی تھی, دیواریں کچی اس کی. اس طرح مسجد خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر میں خود حصہ لیا, آپ خود پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور تعمیر میں حصہ لیتے تھے. جب مسجد تیار ہو گئی تو اس کے بعد مسجد کے بازو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات اپنی پاک بیویوں کے لیے, اس وقت تو دو تھی, حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح تو وہاں مکہ مکرمہ میں ہو گیا تھا, بعد میں یہاں رک سکے, تو ان کے لیے حجرے بھی وہاں بنائے. جب حجرے بن گئے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان سے منتقل ہوئے. کہاں؟ ان حجروں کے اندر. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ کوئی مسلمان کسی نئی جگہ پر آباد ہونے کے لیے جاوے تو اس کو چاہیے کہ پہلے مسجد بناوے اس کے بعد اپنا گھر بنائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے بعد میں بنائے. خیر ہوا وہاں منتقل ہونے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر جیسا تھا, یعنی وہ جیسے ایک گھر جیسا تعلق ہوتا ہے ایسا. کبھی آپ خود ان کے مکان پر تشریف لے جاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے بے چین ہو کر دوپہر کے وقت اپنے گھر سے باہر نکل آئے. تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی باہر نکل آئے. آپ کو بھی کئی وقت سے فاقہ تھا. حضرت ابو بکر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے ابو بکر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر محبت میں حضرت ابو بکر اپنی بھوک تو بھول گئے. اللہ کے رسول آپ کی زیارت, آپ کا دیدار. خیر اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے, ان کا بھی یہی حال تھا. ان کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے بے چین ہو کر کے نکلا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی کچھ بھوک محسوس کر رہا ہوں, چلو اپنے ابو ایوب کے مکان پر چلیں. اس زمانے میں کھجوروں کا موسم تھا اور مدینہ منورہ والوں کی عادت یہ ہے کہ کھجوروں کے سیزن میں وہ اپنی بستی والے مکان میں رہنے کے بجائے وہ باغات جو کھجوروں کے ہوتے تھے وہاں بھی مکان بنا ہوا ہوتا تھا وہاں چلے جاتے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں گئے ہوئے ٹھہرے ہوئے تھے. کھجوروں کا سیزن تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات شیخین کے ساتھ ان کے ہاں تشریف لے گئے. ان کی اہلیہ تھی سلام کیا تو ان کی اہلیہ نے اہلاً وسہلاً بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دونوں ساتھیوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں ان کو گھر میں. انہوں نے فرمایا کہ تمہارے شوہر کہاں کا؟ وہ میٹھا پانی لینے کے لیے گئے. اتنے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی پیٹھ پر چمڑی کی مشکیزہ لاد کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بس خوشی سے پاگل لپٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جلدی سے جو ہے چادر بچھا کر ان تینوں حضرات کو بٹھایا اور بٹھا کر جلدی سے جا کر کے کھجور کے درخت پر سے ایک بڑا خوشہ کھجور کا توڑ کر کے لا کر کے ان کے سامنے رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی پورا خوشہ توڑ کر کے آئے, اس میں پکی ہوئی کھجوریں بھی ہوتی ہیں, ادھ پکی بھی ہوتی ہے, کچی بھی ہوتی ہے. پکی پکی کھجوریں چن کر کے لاتے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا کہ اللہ کے رسول لوگوں کی جو ہے چاہت مختلف ہوتی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بالکل پکی ہوئی کھجور ہو وہ اچھی لگتی ہے, بعضوں کو ادھ پکی ہوئی اچھی لگتی ہے, بعض کچی کو پسند کرتے ہیں. تو میں پورا خوشہ اس لیے توڑ کر کے لایا کہ جس کی جیسی چاہت ہو اس کے مطابق کھائے. جب انہوں نے یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کے ساتھ ان کی تحسین فرمائی, وہ کھجوریں نوش فرمائی, پانی پیا. پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول میں بکری ذبح کروں؟ تو کہاں ٹھیک ہے لیکن جو دودھ دیتی ہو اس کو مت ذبح کیجیے, کیونکہ ہمیں تو گوشت ہی کھانا ہے نا, دودھ دینے والی کو ذبح کریں گے تو گوشت تو ملے گا نا, اس کے دودھ کا فائدہ کیا ہو جائے گا. ایسی بکری بھی یہاں تو جو بکریاں پالتے ہیں ان کے پاس وہ بکریاں بھی ہوتی جس جو ابھی دودھ دے نہیں رہی ہوتی, باکھڑی جس کو کہتے ہیں. تو وہ تو کیا ہمارا مقصد یہ کھانا ہے گوشت, وہ حاصل ہو جائے گا اور دودھ کے فائدے سے بھی محروم. چنانچہ جلدی سے انہوں نے بکری ذبح کی, اس کے ٹکڑے کیے, درمیان ان کی بیوی نے جو ہے آٹا واٹا گوند کیے, اور جب یہ گوشت تیار ہوا تو کچھ گوشت شوربے والا اور کچھ گوشت کے ٹکڑے بھنے ہوئے بنا کر ان حضرات کے سامنے پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جلدی سے ایک روٹی لے کر اس کے اوپر گوشت کا بھنا ہوا ایک ٹکڑا لے کر حضرت ابو ایوب کو دے کر کہا ابو ایوب جلدی سے جا کر گھر پر فاطمہ کو دیا, بہت دنوں سے انہوں نے ایسا کھانا نہیں کھایا. حضرت ابو ایوب جلدی سے دوڑ کر کے دے کر کے آئے. بہرحال یہی حضرت ابو ایوب. ابھی تو ان کا قصہ اور لمبا چوڑا ہے, ابھی ڈیڑھ بج گیا, ہمارا وقت ختم ہو گیا. میں خالی روایت کا ترجمہ کر دیتا ہوں جو روایت پیش کی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی, اذنی واوجیز, اے اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت. دیکھو نصیحت بھی مانگ رہا ہے اور کیسی. آج کل ہم مولویوں کو تو کوئی کہے مول صاحب ذرا کوئی نصیحت مختصر کر دیجیے, ناراض ہو جائیں گے, واہ بھائی نصیحت لینے کے لیے آئے اور تم اپنی مرضی کی بات کرتے ہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. ارے بھائی کوئی اللہ کا بندہ آپ کے پاس کوئی ایسی ہدایت کی بات حاصل کرنے کے لیے آیا ہے, غنیمت سمجھو بتلا ہی دو, جیسی بھی ہو چھوٹی بڑی. بارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس درخواست پر جو ہے تین باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات یہ ارشاد فرمائی, اذا قمت فی الصلاۃ فصل صلاۃ مودین, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس آدمی کی سی نماز پڑھو جو دنیا سے ہو الوداع کہہ رہا ہو. بھائی آج مجھے اور آپ کو آپ معلوم ہو جائے کہ ابھی جو جمعہ کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے, تو بتلاؤ کیسا جی لگا کہ ہم اس کو پڑھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں اس آدمی کو, جو نماز پڑھو ہر نماز کے وقت یوں سوچو کہ یہ میری زندگی کی اور واقعہ یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے, یہ آدمی ہر آدمی جانتا ہے اور یہ بھی ہر ایک جانتا ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. اس لیے جب بھی کوئی نماز پڑھے گا اس نماز کے متعلق یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میری زندگی کی آخری. اس لیے بھائی ہر نماز, یہ گویا نماز کو جی لگا کر پڑھنے کا ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. نماز تو اسی طرح پڑھی جاتی ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ جی لگا کر, کہ یہی نماز جو ہے کامیابی کی ضمانت دیتی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خیر دوسری نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا, ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالو جس کے متعلق کل تمہیں معذرت پیش کرنی پڑے. یعنی آج آپ نے ایسی بات نامناسب کہہ دی, پھر کسی نے آپ کو متنبہ کیا, مول صاحب یہ کیا بولے, کیا ہوا بھائی آپ نے اچھا ایسا کہا, بھائی میری بھول ہو گئی. حضور فرماتے ہیں کہ بھائی بولنا ہے تو پہلے سے سوچ لو تاکہ بعد میں شمع یاچنا نہ کرنی پڑے. اور تیسری نصیحت یہ فرمائی, واجمی آیاس میں معافی ناس, لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی طرف سے اپنے آپ کو بالکل مایوس کر لو. کسی کے پاس لاکھوں روپے بھی ہوں تو دل میں کبھی بھی اس کے پیسے کی طرف بھی ہمارا دھیان جانا نہیں چاہیے. کہ ہر آدمی کا مزاج, اللہ نے انسان کے نفس میں ہرس اور تما کا مادہ رکھا ہے. اپنے پاس سب کچھ ہے تو بھی نفس اس کو لالچ دلاتا ہے یہ کچھ دے گا ہے کہ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں بھائی کسی سے بھی امید مر رکھو, ویسے اگر امید رکھنی ہے اور مانگنا ہی ہے تو کس سے مانگو, اللہ سے. اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اکبر, یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. کسی اور سے مانگو گے نا ایک مرتبہ دے گا, دوسری مرتبہ دے گا, تیسری مرتبہ آپ عزت اس کے دل میں ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ کا دروازہ وہ دروازہ ہے, سو مرتبہ دن میں مانگو گے تو اللہ ناراض بھی نہیں ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے. جو بندہ نہیں مانگتا اللہ خوش ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ چند تین نصیحتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی نصیحتیں ہیں, لیکن یوں سمجھیے اگر کوئی آدمی اس پر عمل کا اہتمام کر لے تو اس کی زندگی کامیاب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.